जिंदा है तेरा नाम मोहम्मद अली नकवी, जारी है तेरा काम मोहम्मद अली नकवी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد، الله صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الله صل. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر. درود پڑھیے محمد والے محمد پر، محمد. وہ آپ دوستوں کے احباب کی صلوات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یہاں کافی دیر سے بٹھایا گیا ہے، نہ آپ کو چائے پیش کی گئی ہے نہ ہی کوئی کھانے کا اہتمام شاید کیا گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی مجھ سے پہلے مجھ سے پیش رو محترم مولانا اصغر شہیدی صاحب نے بیان کیا تھا کہ تنظیم میں ایک حرارت ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، یہ پروگرام ہوتا ہی اس لیے کہ جس سے آپ کو انرجی ملے، لیکن جس پروگرام سے آپ نے انرجی لینی ہے اسی پروگرام میں انرجی لیول ڈاؤن ہے آپ کا. تو ایسی صلوات پڑھیں جو آپ کی جوانیوں کے شایان شان ہو. خوب عزیزوں، آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اس آیت نمبر 13 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، یا ایہا الناس، انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو خلق کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، یعنی آدم و حوا کے ذریعے سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں جو ہے وہ قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، شعوباً و قبائل، کیوں ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اقوام میں رکھا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی پہچان بن سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک برتر مکرم وہ ہے جو تقوی میں دوسروں سے زیادہ ہے، ان اللہ علیم خبیر، خداوند عالم سب جاننے والا ہے. اس میں آیت اللہ محسن قراتی نے اس آیت کے نقطے میں ایک چیز بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پچھلی والی آیت سے متصل ہے، اس سے پچھلی والی آیتوں میں خدا نے کہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، جو ہمارے یہاں بعض اوقات چونکہ نقطہ ہے اخلاقی، اس کو بیان کر رہا ہوں، آیت سے متعلق ہے کہ بعض دفعہ مختلف زبانوں کی بنیاد پر ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے یہاں لطیفے آتے ہیں، ہمارے یہاں مختلف پوسٹس آتی ہیں، واٹس ایپ پہ آتی ہیں، فیس بک پہ آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، جس میں کسی قوم کا تمسخر ہوتا ہے، کسی قوم کا مذاق ہوتا ہے، زبان کی بنیاد پر ہوتا ہے. قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے یہ کام مت کرو، اس کام کو انجام نہ دو، اگر مومن ہو تو کسی کا اس بنیاد پر کہ وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ بلتستان کا رہنے والا ہے، وہ گلگت کا ہے، وہ اردو بولنے والا ہے، اس بنیاد پر کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ مذاق اڑانے والی چیز نہیں ہے. خداوند عالم نے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو حکمت کے تحت خلق کیا ہے، یہ مختلف رنگ و نسل اور زبانیں اس کی حکمت کی دلیل ہیں. خداوند عالم نے خلق کیا, اس لیے یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا ان خلقناکم, ہم نے تمہیں خلق کیا ہے, تم ایک مرد و عورت سے پیدا ہوئے ہو, یعنی بنیاد ایک ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تمہارے اجداد ایک ہیں, بنیاد ایک ہے, بعد میں آ کے یہ قبیلے ہو گئے, یہ تعارفات کے لیے ہو گئے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اسی عنوان سے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا ڈاکٹر شہید کی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ, جو میرے پاس موضوع ہے ڈاکٹر شہید کی اجتماعی خدمات یا زندگی اور اس کا مقصد کیا تھا. اس آیت کے اندر خداوند عالم نے یہ بیان کیا کہ اصل بنیاد ایک ہے, مرد و عورت سے خلق کیے گئے ہو اور جو آدم و حوا ہیں, اور معیار کیا ہے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. تقویٰ کیا چیز ہے, جس نے جتنا خدا کا راستہ طے کیا ہے وہی اتنا مکرم ہے. یہ تقویٰ بھی ذہن میں رکھیے گا, مخصوصاً آپ نوجوانوں سے بیان کر رہا ہوں کہ تقویٰ کا تعلق فقط اور فقط عالم آخرت سے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ذہن میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو, جو دنیا کو چھوڑ کر کسی گوشے اور کنارے میں چلا گیا ہو, تقویٰ اس کے لیے نہیں. حتیٰ اگر اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے, اس کا بہترین راستہ تقویٰ ہے. کیسے ہے یہ موضوع انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا, لیکن اتنا سمجھ لیجیے گا تقویٰ کا مطلب ہے خدا کے راستے پر چلنا. یہ پوری کائنات کس کے ارادے کے سامنے تابع ہے, کس کے ارادے کے تحت چل رہی ہے, اس پوری کائنات کو کس کی مشیت چلا رہی ہے, خداوند عالم کی. جب ایک انسان نوجوان تقویٰ کی زندگی پر اپنا قدم رکھتا ہے تو وہ خدا کی مشیت کے تحت اپنے آپ کو چلانا شروع کرتا ہے. خدا کی مشیت کے تحت یہ جتنے افلاق ہیں, سیارے ہیں, ستارے ہیں, درخت ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, پہاڑ ہیں, آپ ان تمام چیزوں کے آپس کے نظام میں دیکھیں, کہیں کوئی تضاد نہیں آئے گا, کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں آئے گا, بلکہ کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اسے کمال کے راستے پر لے کر جا رہی ہے. انسان تقویٰ کے ذریعے سے خدا کے اسی مشیت کے دائرے کے اندر قدم رکھتا ہے. جب انسان اس مشیت کے دائرے میں آتا ہے کیا ہوتا ہے, یہ پورا افلاق, یہ پورے نظام مل کر اس کے کمال تک پہنچنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں. تقویٰ یہ کام کرتا ہے. لہذا جتنا انسان تقویٰ کی منزل پر آئے گا, یہ کانسیپٹ نہیں کہ فقط آخرت آباد ہوگی, دنیا آباد ہوگی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال قرآن کریم کی پہلی آیت بیان کر دوں. کیوں بیان کر رہا ہوں, موضوع ڈاکٹر صاحب سے ہی متعلق ہے اسی لیے بیان کر رہا ہوں, اس آیت سے یہاں سے اٹھایا میں نے. قرآن کی آیت کیا ہے کہ اگر اہل قرآ یعنی بستی والے یعنی آبادی والے تقویٰ پر عمل کریں, تقویٰ کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں, لاگو کریں, مجھ جیسے قائل کی طرح فقط زبانی گفتگو نہ کریں, اسٹیج پر بیٹھ کر, ممبر پر چڑھ کر جو ہے لوگوں کو فقط اس کی تاکید نہ کریں, زندگی میں لاگو کریں اپنی, نتیجہ کیا ہوگا, ہم آسمان اور زمین سے ان پہ اپنی برکتوں کو نازل کریں گے. یہ آسمان اور زمین پر جو برکت خدا نازل کر رہا ہے, یہ کہاں نازل کر رہا ہے, عالم آخرت میں کر رہا ہے یا اس زمین کے اوپر کر رہا ہے؟ اس زمین کے اوپر کر رہا ہے, عالم آخرت نہیں ہے ابھی, اس زمین کے اوپر ہے. اس کا تقویٰ کا پہلا اثر یہاں ہے, دوسرا اثر یا اصلی اثر آخرت کے اندر ہے, لیکن ایک اثر یہاں بھی ہے. چیزوں کے اندر ایک تعلق ہے, ربط ہے, اس کو سمجھ لیجئے گا. چونکہ موضوع ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں, ان کے اجتماعی کام ہیں, ان کا ہدف ہے ڈاکٹر محمد علی کی نقوی کی زندگی, یعنی ایک الہی انسان کی زندگی, ایک باتقوا شخص کی زندگی, ایک متقی انسان کی زندگی, جس نے اپنا امیر امیر المومنین کو مانا, امام المتقین کا ماننے والا. لہذا یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اہل قرآ یعنی انسان تقویٰ پر عمل کریں تو ہم کیا کریں گے, آسمان اور زمین سے برکتوں کو نازل کریں گے. چھوٹی سی ایک مثال ہمارے پاس ایران کی مثال ہے, اس سے پہلے کی حکومت کو دیکھ لیجئے, دیگر اسلامی ممالک کو دیکھ لیجئے, اور اسے ایران کی حکومت کو دیکھ لیجئے. دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ایران کے اندر صاحبان تقویٰ کی حکومت ہے, جس پر ابھی آگے اصغر شہیدی نے تفصیل سے بیان کیا آپ کے سامنے, ولایت فقیہ کی حکومت ہے. حکومت کا سربراہ صالح ہے, اس حکومت میں زندگی گزارنے والا ہر انسان اچھا نہیں ہوگا, طبیعی سی بات ہے. چونکہ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں, ہر انسان سدھرا ہوا ہوگا یہ نہیں ہوگا, لیکن جو سربراہی ہے وہ کس کے پاس ہے, اہل تقویٰ کے پاس ہے. اسی تقویٰ کا, طہارت کا, خدا سے تعلق کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, برکتوں کو خدا نے نازل کیا ہے. دنیا میں کسی ملک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ استکباری طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے, نہ فقط ڈٹ کر کھڑا ہو جائے بلکہ اس پر حملہ بھی کر دے, اس کی تنصیبات کو نشانہ بھی بنا لے, اس کو کھلم کھلا کہے کہ تم کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. لیکن ایسا کوئی اور ملک نہیں ہے, ایران آپ کے سامنے ہے. وجہ کیا ہے, ईरान के पास बहुत ज़्यादा फौजी साजो सामान है। आपको मालूम है अगर अमेरिका के साथ इसराइल के साथ कंपैरिजन में जाएंगे तो ईरान की तमाम जो चीज़ें हैं ये कम होंगी, फौजी तादाद में कम होंगे, वसाइल में कम होंगे, मुख्तलिफ जगहों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद उसने तरक्की की है, उसके बावजूद दुनिया वैक्सीन के चक्कर में पड़ी हुई है। ये फ़कत जंग की बात नहीं कर रहा, तरक्की की बात कर रहा हूँ, ये तकवा का असर है, इसलिए बयान कर रहा हूँ आपके सामने। वैक्सीन बना ली, अपने लोगों को सेफ करने का एहतमाम कर लिया, दूसरे ममालिक अभी दूसरी जगहों से भीख मांगते हुए रहे, कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लेंगे, मुफ्त में कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ बना लिया। तकवा का असर है। इस दुनिया में खुदावंद आलम बरकत नाजिल करता है। बस खुदावंद आलम ने कहा कि देखो साहिब अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम कौन है, जो साहिब तकवा होगा, तुम्हारे कामों में खुदा जितना ज़्यादा शामिल होगा, तुम मशीयत के दायरे में अपना कदम रखोगे, खुदा की बरकतें तुम्हें अपने हिसार में ले लेंगी। ये यहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। खुदावंद आलम ने इंसानों को अल-खल्क किया है। खुदा चाहता तमाम इंसानों को एक ही डाई के ऊपर बना देता, खुदा चाहता हर इंसान एक ही शक्ल का होता, हो सकता था, नहीं हो सकता था। खुदा चाहता हर इंसान का एक ही रंग होता, मर्द और औरत की तकसीम होती, बाकी सब एक शक्ल के हो जाते, कितनी मुश्किल पड़ जाती है, इसका अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा। लेकिन खुदावंद आलम ने इंसानों को मुख्तलिफ बनाया है। क्यों बनाया है? लितफाखरू नहीं है, ताकि फ़ख्र करो, ताकि गर्दन अकड़ाओ, ताकि अपनी कौम की बरतरी पर बात करो, नहीं, लितआरफू, ताकि पहचान करो, ताकि एक दूसरे को पहचान सको, ताकि एक दूसरे की शनाख्त कर सको, आपस में अपनी पहचान करवा सको, दूसरे को पहचान सको। अज़ीज़ खुदावंद आलम ने इंसानों को मुख्तलिफ कौमों में बांटा, कौमों में तकसीम करके दुनिया में भेजा। हम एक कौम के तौर पर इस दुनिया में, हमारी जो निजात है, हम किस निजात से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तानी है, ठीक है, बरसगीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। खुदावंद आलम ने हर कौम में सलाहियतें दी हैं, हर कौम के पास सलाहियत अफराद हैं, हर कौम की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ सलाहियतों को लेकर इंसान इस दुनिया में आया है। लेकिन खुदावंद आलम ने कुछ चीज़ों को बुनियाद में रखा है जो हर जगह के लिए, मिसाल के तौर पर इज्जत की तरफ कदम उठाना हर कौम का इम्तियाज़ है, ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकलना हर कौम की आरज़ू और ख्वाहिश है, तरक्की करना हर कौम की आरज़ू और ख्वाहिश है। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला इंसान हो, वो इन ख्वाहिशात को अपने दिल के अंदर जगह देता है। आप दुनिया के किसी भी इंसान के पास चले जाएं और उससे पूछेंगे तुम्हें ग़ुलामी की ज़िंदगी पसंद है या आज़ाद रहना चाहते हो, हर इंसान कहेगा मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। आप किसी से पूछें आप दो रास्ते हैं, ज़िल्लत के रास्ते के साथ चलना चाहते हो या इज़्ज़त के साथ चलना चाहते हो, कहेगा इज़्ज़त के साथ चलना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें बुनियादी हैं जिनको खुदा ने मुश्तरक रखा है। उसके बाद इसके अंदर कौमों का अपना हिस्सा है। इन चीज़ों को खुदावंद आलम ने भी एक मेयार देकर इन चीज़ों को रख दिया। इज्जत चाहते हो उसका रास्ता है, तरक्की चाहते हो उसका रास्ता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि सॉरी आयत दुरुस्त नहीं पड़ी, खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद नहीं बदलती। खुदा का वाज़ेह सा उसूल है ये, जैसा कौमों ने काम करना होता है, कौमों ने अपनी हालत को बदलना होता है। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, के खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे, खुदावंद आलम उनको जो है वो उनके अजदाद के साथ महशूर फरमाए, और उनका जो लगाया हुआ पौधा है और जिसको उन्होंने अपने खून से जो है वो सींचा है, परवान चढ़ाया, खुदा इंशाल्लाह इस पौधे की भी हिफाजत फरमाए। और इससे मुतालिक आप तमाम अफराद यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ ही रहा है किसी न किसी तरह, अगरचे इसके अंदर बहुत सारी गुंजाइशें आ गई हैं, बहुत सारी इस्लाही चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है, बहुत ज़्यादा, चूँकि जब एक पौधा लगता है तो आपको मालूम है, आप सब ने कुछ ना कुछ गार्डनिंग की होगी, पौधा लगाया होगा, पौधा लगाने के बाद उसे छोड़ा नहीं जाता, उसकी देखभाल की जाती है, लगाने वाला चला जाए तो बाद वालों की जिम्मेदारी होती है, और अगर पौधे को ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे ही पौधे खुदरा पौधे उगते हैं जो ऐसा ऐसा उसकी जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा मालिक क्या करता है, छटाई करता है, ज़मीन को देखता है, पानी देता है, ख्याल करता है पौधे का। ये ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है अब आज मेरे और आपके ऊपर है, हमें इस चीज़ को देखना है। खुदावंद आलम ने कहा कि हमने तारुफ के लिए, पहचान के लिए खल्क किया है। कौमों की पहचान उनके कारनामों से होती है, कौमों की पहचान उनकी इज्जत पर जो है वो जितना गामजन होती है कौम उसके एतबार से होती है, जितना तरक्की करती है कौम उसके एतबार से होती है। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली उस हस्ती का नाम है कि जिन्होंने इस इनकलाब के दौर में जो है बाशऊरी कदम रखा, शऊर के साथ कदम रखा, इस इनकलाब को समझा, इस इनकलाब को पहचाना, اس انقلاب کو پہچانوانے کی کوشش کی. یہ تمام وہ چیزیں جو آپ بارہا و بارہا سن چکے ہیں, ظاہر ہے میں اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا اور تھوڑا سا بیان کروں گا ایک نقطے کے ساتھ کہ شہید ڈاکٹر محمد علی کی زندگی اور اس کا جو بنیادی محور ہے یا ان کی جو کامیابی ہے, اس کامیابی کے پیچھے اصل راز کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے, ظاہر ہر بیان کرنے والا اپنے اینگل سے چیز کو دیکھتا ہے اور یہی چیز بیان کی جاتی ہے. ابھی اگر میرے ساتھ کوئی اور افراد یہاں بیٹھے ہوتے, پینل ڈسکشن ہو رہا ہوتا, میں ایک رائے دیتا, دوسرا دوست ایک اور رائے دے رہا ہوتا, ممکن ہے ساری آرا قابل جمع ہوں. ہر کسی کے دیکھنے کا انداز ہے. ایک چیز کو میرے ذہن میں آیا, آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا چونکہ سب کا تعلق تنظیم سے ہے, ڈاکٹر محمد علی کی زندگی اور آج ہم ان کو 26ویں سال میں بھی یاد کر رہے ہیں, یہ کسی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارا ہمارے گھروں میں بہت سے افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں. معمولاً انسان اپنے پرانے افراد کو, پرانوں سے مراد یعنی جو چلے گئے اس دنیا سے, ایک سال, دو سال, تین سال, چار سال, حد ہے پانچ سال یاد کرتا ہے. پانچ سال بعد معمولاً برسیاں نہیں ہوتی ہیں, معمولاً پانچ سال بعد مرحومین کا تذکرہ گھروں کے اندر رہ جاتا ہے, اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے ہیں, معمولاً ایسا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں زندگی کے اندر. لیکن شہداء کا تذکرہ مخصوصاً اور کچھ خاص افراد کا تذکرہ آج 26ویں سال میں آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شہادت پر, اور آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے شہید نقوی جو ہے وہ ابھی یہیں موجود ہیں, ان کے کام موجود ہیں, ان کا طریقہ کار موجود ہے, ان کا اخلاص موجود ہے. یعنی آپ میں سے کوئی بھی, البتہ کوئی بھی تو مبالغہ ہو گیا, اکثریت ایسی ہے کہ جو شہید کی نسبت اجنبیت کا احساس نہیں کر رہی ہوگی. اس لیے میں نے کہا مبالغہ ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے جو بچے انہوں نے بھی پڑھا ہی نہیں ہے, ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے پھر ان کو بھی انس ہوگا ان کے ساتھ. کتاب ان کے بارے میں جو موجود ہے, کس نام سے کتاب؟ سفیر انقلاب کے نام سے. ٹھیک ہے, یہ آواز اونچی آنی چاہیے تھی, تیز آنی چاہیے تھی, اجتماعی آنی چاہیے تھی, سب کے زبان سے نکلنا چاہیے تھا, کیونکہ پڑھا ہوا ہے ہم نے, فوراً آواز آنی چاہیے تھی سفیر انقلاب. اگر سب ساتھ بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ انشاءاللہ اس کو اسی طرح پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سفیر انقلاب وہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے, جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سعید کے بارے میں, جو کچھ ظاہری ان کی زندگی تھی. ٹھیک ہے, لہذا عزیزوں ان کی زندگی کا خاص وہ حصہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج 26ویں سال میں اور آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ اخلاص تھا, ساری چیزیں تھیں. میں نے عرض کیا میں اپنا اینگل بیان کر رہا ہوں, اپنے اس سے جو میں ان کی کتاب میں ہی دیکھا اس میں سے بیان کر رہا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ شاید شہید ڈاکٹر محمد علی کا وہ عہد ہے جو انہوں نے پہلی مرتبہ جب وہ مرکزی صدر بنے تھے, اور اس مرکزی صدر بنتے ہوئے یا اس سے پہلے جو سیکرٹری کے فرائض انہوں نے انجام دیے اور دیگر شعبہ ان کے پاس تھا, پھر مرکزی صدر تک آئے تھے وہ, اس وقت جو ایک عہد کیا تھا جو تنظیم سازی کے اصولوں میں سے ہے, جب بھی کوئی تنظیم میں آتا ہے اس کے آنے کے بعد مخصوصاً کوئی عہدہ ملتا ہے تو ایک عہد لیا جاتا ہے. اس عہد کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ تین چار جملے ہیں جس کو آپ بیان کرتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں شہید ڈاکٹر کی زندگی کے اندر اہم ترین چیز یہ رہی شاید کہ انہوں نے اس عہد کو اس ایک تنظیمی جو ہے وہ سرکل اور اس تنظیم کے جو رسمی طریقہ کار ہے اس تک محدود نہیں رکھا. انہوں نے جس وقت عہد اٹھایا انہوں نے واقعی خلوص دل کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ اور جو اس کے الفاظ تھے اس کو سوچ سمجھ کر عہد اٹھایا, اور وہ پھر عہد ایک سال تک نہیں رہا, شہید کی پوری زندگی پر وہ عہد مشتمل ہو گیا. وہ عہد کیا ہوتا ہے جو ہمارا آپ اٹھاتے ہیں, سارے تنظیمی افراد بیٹھے ہوئے گزرے ہوئے اس طریقے سے, فقط میں اس کے الفاظ کو, ایک دو الفاظ کو بیان کر رہا ہوں, کہ میں خدا, رسول اور امام زمانہ کے روبرو اقرار کرتا ہوں. یہی ہے نا عہد کے الفاظ, یہی ہیں. ایسے ہی عسکری بھائی آپ نے عہد اٹھایا ابھی, ایسے ہی میں خدا, رسول اور امام زمانہ کے روبرو اقرار کرتا ہوں. کیا اقرار کرتا ہوں؟ یہ چیز ہے کہ میں اس طریقے سے کام کروں گا. مجھے یہ لگتا ہے ڈاکٹر شہید نے جس وقت یہ عہد اٹھایا تھا دل کی گہرائی کے ساتھ اٹھایا تھا, انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا تھا کہ یہ عہدہ میرے پاس ایک سال بعد ہو نہ ہو خداوند عالم ہمیشہ رہے گا, یہ عہدہ میرے پاس بچے نہ بچے, میں اس عہدے پہ فائز رہوں نہ رہوں, اور یقیناً تنظیم کا پروسیس ہے, میں ایک سال رہوں گا, دو سال رہوں گا, پھر چینج ہو جائے گا کوئی, مگر یہ جو میرا عہد نامہ ہے کہ میں آ کے معاشرے کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں, امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنا چاہتا ہوں, یہ ایسا عہد ہے جو وقتا حیات جاری رہنا چاہیے. اس کا تعلق عہدے سے نہیں ہے, اس کا تعلق سن و سال سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری آخری سانس سے، جب تک میری آخری سانس باقی ہے میں صحت کا پابند ہوں۔ اسی لیے شاید شہید کی زندگی کی برجستہ خصوصیت یہی ہے کہ وہ واقعی اس عہد پر آخری سانس تک کاربند رہے، کیونکہ خدا کے حضور اٹھایا تو عہدہ ختم ہو گیا، خدا تو موجود ہے۔ رسول اللہ کے روبرو اقرار کر رہا ہوں، روبرو یعنی سامنے، میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے رسول موجود ہیں، خدا موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کی آیت ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، عہدے پر ہو خدا تمہارے سامنے، عہدے پر نہیں ہو خدا تمہارے سامنے۔ عہدے پر ہونا تمہیں صرف سیدھا نہیں رکھے گا، جب عہدے سے ہٹ گئے تب بھی تو خدا ہے، تو جب عہدے پہ رہتے ہوئے تقوی کی بات کرتے تھے تو عہدے سے ہٹ کر بھی تقوی کی بات کرو، عہدے پہ رہتے ہوئے خدمت کی بات کرتے تھے عہدے سے ہٹ کر بھی خدمت کی بات کرو، عہدے پہ رہتے ہوئے امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنا تھا عہدے سے ہٹ کر بھی یہ کام کرنا ہے۔ خدا ہے، وہ ہوا معکم، خدا کے روبرو اقرار کیا اس کام کے لیے، رسول اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کون ہے؟ جن کے لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں کیا بیان کیا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کو طلب کریں گے اور اے حبیب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو دل کی گہرائی سے سمجھ لیا، شاید انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ ہر امت کے ہر عمل کے شہید ہیں، تو جب میں ان کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں تو میرے ہر عمل کے شہید ہیں، لہٰذا جب میں نے انہیں گواہ بنا لیا اور امام زمانہ کو گواہ بنا لیا تو اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ میں اپنی آخری سانس تک اس عہد کی پاسداری کروں۔ اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے یہ پاسداری کی اپنے خون سے، اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کو کر کے دکھایا۔ عزیزوں، شاید ڈاکٹر شہید کی زندگی کا اہم ترین امتیاز یہی ہو کہ اس عہد پر ہمیشہ باقی رہے۔ جو اجتماعی کام ڈاکٹر صاحب نے کیے، اور ظاہر ہے اس اجتماعی کاموں کے پیچھے جو اہدافات تھے واضح ہے، چونکہ عہد لیا گیا خدا کے حضور، امام زمانہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور، وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہی تھا کہ ہم قوم کی اصلاح کے لیے، زمین امام کے ظہور کے زمینے کی فراہمی کے لیے، معاشرے کی ہدایت کے لیے سارے کام انجام دیں گے۔ لہذا شہید کی زندگی کے اجتماعی کاموں کا ہدف بھی یہی تھا، اور عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے کاموں کا ہدف بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر خدا کے علاوہ میں اور آپ کسی چیز کا سودا کرتے ہیں تو گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے قدم اٹھاتے ہیں گھاٹے کا قدم اٹھاتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے کاموں کا نعم البدل نہیں ہے جو کام آپ انجام دیتے ہیں اگر خدا کی خاطر ہے تو، اگر خدا کی خاطر نہیں ہے تو پھر پوری دنیا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی کے اجتماعی کام اور ان کے اہداف، شہید ڈاکٹر محمد علی نے اپنے کاموں کو بہت طریقے سے آگے بڑھایا۔ عزیزوں، مجھے اندازہ ہے دامان وقت جو ہے وہ مزید اس کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، آلریڈی 10:30 ہو چکے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی دیر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی جو شروع کی، جو انفرادی زندگی تھی، اس میں آپ نے یقیناً آغا حضرت شہیدی صاحب سے سماعت فرمایا ہوگا تمام چیزوں کو، اس میں میں اشاروں میں نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن انفرادی زندگی سے ہی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات کے اندر منظم ہوتا ہے تو وہ پھر معاشرے کے اندر کچھ منظم ہو سکتا ہے۔ جو اپنی ذات کے اندر بکھرا ہوا ہو، ذات کے اندر ہی منظم نہ ہو، جس کی ذات میں ہی نظم نہ ہو، جس کی ذات میں کوئی اپنی ذات کے لیے ہی پلاننگ نہ ہو، وہ شخص معاشرے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کام نہیں انجام دے سکتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اپنی زندگی کو جو ظاہری طور پر شروع کیا ہے، ڈاکٹری کے پیشے سے تعلق تھا آپ کا، اس ڈاکٹری کے پیشے سے تعلق کے ساتھ جو ہے جب طالب علم تھے اسی زمانے سے اجتماع کی فکر میں تھے، اسی زمانے سے تھے، یعنی اجتماعی فکر طالب علم کے زمانے سے ہے، جس طرح آپ دوستوں کے ذہنوں میں کے اندر یہ چیز ہے، اسی لیے آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایک اجتماعی کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سعادت بھی خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے، یہ سعادت بھی کسی کسی کو ملتی ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ اس دور میں کہ جب ہر انسان اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں خداوند علیہ نے اجتماعی سوچ بھی ڈالی ہے، آپ اجتماع کے لیے بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اجتماعی حرکت بھی آپ کے اندر موجود ہے، بس اس کا قبلہ سیدھا ہونا چاہیے، اس کا ہدف خدا ہونا چاہیے، امام اثر ہونے چاہیے۔ لہٰذا شہید ڈاکٹر محمد علی نے اس طرح سے کام شروع کیا. اسٹوڈنٹ لائف کے اندر آئے, اسٹوڈنٹ لائف کے اندر انشاءاللہ آپ جا کے کتاب میں پڑھیے گا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ شہید ڈاکٹر محمد علی کو جب نظر آیا کہ قوم کو ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم کی, لہٰذا آپ نے چند دوستوں کے ساتھ آلریڈی جو پلیٹ فارمز موجود تھے ان پلیٹ فارمز کے اندر شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد ایک نئے مرحلے میں ایک پلیٹ فارم کو لے کر آئے جس کو آئی ایس او کا نام دیا گیا. میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں, اس کی تاریخ میں ظاہر آئی ایس او کی تاسیس کو بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے. اسٹوڈنٹ لائف کے اندر انہوں نے یہ کام انجام دیا. یہاں کے بعد آپ اگلا مرحلہ دیکھیے گا ڈاکٹر محمد علی کا کہ جب آئی ایس او کے اندر انہوں نے کاموں کو انجام دیا, تحریک کو آگے کاموں کو انجام دیا, آگے بڑھایا, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی, علاقے میں گئے, مختلف جگہوں پر گئے, یونٹس بنائے, ڈویژنز بنائے ان کے ساتھ دیگر چند افراد نے, اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد شیعہ اسٹوڈنٹس کی ایک پلیٹ فارم پر آ گئی, آئی ایس او کے پلیٹ فارم پر آ گئی. اس کے بعد ظاہر ہے اب اگلا مرحلہ ہے یعنی ارتقائی عمل ہے. شہید ڈاکٹر کی زندگی میں آپ کو یہ عمل نظر آئے گا. اسٹوڈنٹ لائف کے کچھ تقاضے تھے, اس کے تحت انہوں نے وہاں کام کیا. اب ڈاکٹر شہید نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا, ظاہر ہے آپ اسٹوڈنٹ لائف سے بہت آگے جا چکے ہیں. اب آپ اس مرحلے میں آ گئے کہ جہاں آپ کو بحیثیت قوم سوچنا ہے, بحیثیت قوم سوچنا ہے. پہلے آپ کے کاموں کا مرکز اسٹوڈنٹس کی حد تک تھا, یعنی اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے منظم کرنا, ان کو آگے بڑھانا, ان کے کاموں کو ایک رنگ دینا اور ان کے ذریعے سے اسلام اور ان چیزوں کو آگے بڑھانا. اسی زمانے میں انقلاب آیا, انقلاب کے کاموں کو اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا گیا. آگے بڑھ جاتے ہیں, جب آگے بڑھتے ہیں تو اب قوم کی مکمل جو ہے وہ اس کو آپ کہیں کہ نظم دینا ہے, قوم کے کاموں کو آگے بڑھانا ہے, قوم کا ساتھ دینا ہے, قوم کی رہبری ہے جس کو یہاں پہ آقا اصغر شہیدی نے بیان کیا مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں, اس کے بعد شہید عارف حسین الحسینی کی قیادت میں. یہاں پر شہید تحریک کا حصہ بنتے ہیں, تحریک کا حصہ بننے کے بعد اپنے اجتماعی کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں, پہلے اسٹوڈنٹ لیول پہ, اس کے بعد تحریک کا حصہ بنتے ہیں, تحریک کا حصہ بننے کے بعد شہید مفتی جعفر صاحب کے زمانے سے, اور اس کے بعد شہید حسینی کے دستے بازو بن جاتے ہیں اور ان کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے اسٹوڈنٹ لائف, اس کے بعد قومی زندگی. قومی زندگی کے بعد ایک اور چیز ہے وہ جو ڈاکٹر شہید کی زندگی میں نظر آتی ہے, وہ کیا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے بحیثیت قوم کام کیا, بحیثیت شیعہ قوم کی فرد کے کام کیا, یہیں سے کچھ چیزیں اور سامنے آئیں. اور وہ کیا سامنے آئیں کہ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک امت کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی آخری زندگی میں آپ جا کر دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کے کاموں کے اندر ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام اخوت رکھا گیا, جس کے اندر کچھ سینئرز افراد تھے جنہوں نے اس ادارے کو انوگریٹ کیا. ڈاکٹر صاحب کی اپنے آخری ایام اسی ادارے کے ساتھ وابستگی کے اندر رہے ہیں, مکمل ضم نہیں ہوئے اس ادارے میں, ایک ممبر کی حیثیت سے تھے. یعنی جو ظاہراً مجھے یاد آ رہا ہے اپنی شاید آخری عید بھی ڈاکٹر صاحب نے اسی ادارے کے اندر منائی تھی. اور اس ادارے کا کیا کام تھا, اخوت اکیڈمی, نام سے ہی واضح ہے, شیعہ سنی کے درمیان اتحاد. چونکہ آخری دور ایسا تھا جس کے اندر یہ فضا بہت زیادہ پروان چڑھ چکی تھی اختلافات کی. اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں جا کے کتابوں میں پڑھیں گے جو ان کی سفیر انقلاب کے اندر لکھا ہوا ہے, وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جب ان سے کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ شیعہ تاریخ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھو اور مثلاً عقائد کے اوپر کام کرو اور اتحاد امت کے اوپر کام کرو. یہ تین حصے میں نے تیزی کے ساتھ بیان کیے ہیں, مجھے اندازہ ہے میں تیز چل رہا ہوں لیکن ظاہر وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا ہے. تین حصے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, اس کا ایک رول ہے, اس کے بعد قومی سطح کے اوپر, اس کے بعد قومی سطح کے اندر یعنی اب شیعہ دھارے سے آگے جانے کی بات ہے, امت سازی کی بات ہے, امت کو بنانا ہے, شیعہ سنی کو متحد کرنا ہے, دشمن کی سازش پاکستان کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ تین حصے آپ کو نظر آئیں گے. تمام کاموں کے اندر ڈاکٹر محمد علی نقوی کا مقصد کیا تھا, ان تمام کاموں کے اندر مقصد کیا تھا, میں نے عرض کیا ایک الہی انسان کے کاموں کا مقصد کیا ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر محمد علی کے کاموں کا مقصد خدا تھا. ڈاکٹر محمد علی کے کاموں کا مقصد قوم کی اپ برنگنگ تھی, ارتقا تھا. ڈاکٹر صاحب اپنی اجتماعی کاموں کی جہد کو بہت واضح رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے کاموں کے اندر چونکہ خدا نے, میں آیت جو آپ کے سامنے پیش کی سورہ حجرات کی آیت ہے, خدا نے تمہیں قبیلوں میں گروہوں میں رکھا ہے تاکہ پہچان بن سکو, یعنی اس قابل بنو گے تمہیں بھی پہچان آ جائے. تمہارا ایک نظام ہونا چاہیے, تمہارا ایک دفاعی نظام ہو, تمہارا ایک اقتصادی نظام ہو, تمہارا ایک تعلیمی نظام ہو, تمہارا شعبہ جو ہے وہ ہیلتھ اس کا ایک نظام ہو. آپ اس وقت قوموں کے درمیان دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آرگنائزڈ کیا ہے, تعلیم کے میدان میں, صحت کے شعبے میں, اقتصاد کے شعبے میں, آپ سب انہیں پہچانتے ہیں. تو کیوں ہم ایک قوم نہیں ہو سکتے, کیوں ہماری ایسی پہچان نہیں ہو سکتی؟ آخری کی جو زندگی ڈاکٹر صاحب کی, جب تھوڑا سا ان کو ان چیزوں کا کام کرنے کا موقع ملا, ڈاکٹر صاحب کی آخری کی زندگی میں یہی چیزیں بہت ہائی لائٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آخری دنوں میں انہوں نے ایجوکیشن پہ کافی کام کیا ہے. المصطفیٰ اسکولز کے نام سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا تعلیمی کاموں کا. ان کی شدید خواہش تھی کہ ہم اپنا ایک تعلیمی معیار بنائیں, ہم اپنے تعلیمی اسکولوں کو آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے صحت کے شعبے میں کام کرنا شروع کیا. جو میں پڑھ کر ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا. مثلاً گلگت کے لیے, بلتستان کے لیے انہوں نے پلاننگ کی. بلتستان کے حوالے سے ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دوست ان کے پاس پہنچے تو دیکھا آگے جو ہے وہ ایک کاپی پینسل پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں, لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پوچھا کیا کر رہے تھے, کس چیز کی پلاننگ کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے ذہن میں بلتستان کے مومنوں کی تعلیم کے لیے ایک پلان آیا ہے, بلتستان کے مومنوں کی تعلیم کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کا ایک کام کر سکیں کہ مثلا بلتستان ایجوکیشن سپورٹ ٹرسٹ بنا دیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, سفیر انقلاب میں لکھا ہوا ہے. بلتستان ایجوکیشن سپورٹ ٹرسٹ بنا دیں, ٹھیک ہے, کیا بن جائے گی؟ بیسٹ, ٹھیک ہے, اب شارٹ فارم کر جائیں گے, بیسٹ ہو جائے گا, BEST. یہ اگر بنا دیں تو کیا ہوگا؟ اس سے بلتستان کے نوجوانوں کو تعلیم میں مدد ملے گی, اس نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم ملے گا, اس سے ہم ان کو مثلا تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا سکیں گے, اسکالرشپس ہوں گے, اچھی فیلڈس میں لے کے جا سکیں گے. یہ پلان تھا. اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات میں انہوں نے بیان کیا اپنے دوستوں سے کہ افسوس کی بات یہ کہ ہمارے یہاں ان علاقوں میں مومنین کی بڑی تعداد, بڑی آبادی رہتی ہے, لیکن وہاں جو ہے وہ ہیلتھ کی بیسک جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں, صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں. آج تھوڑا بہتر ہو گئے ہیں شمالی علاقہ جاتا, ہمارے گلگت اور بلتستان کے علاقے, جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں اور بہتر بیان بھی کر سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں نے ہمت کر کے وہاں کچھ سینٹرز بنا دیے ہیں کہ جہاں پہ بہرحال کچھ ابتدائی طبی امداد مل جاتی ہے, ورنہ پہلے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے ہوئے اموات ہو جاتی تھی, مخصوصاً پریگننٹ خواتین کی. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کر رہے ہیں, راستے میں موت ہو گئی, چونکہ پہاڑی راستہ ہے, وہاں دیکھنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان چیزوں کو پلان کرتے تھے, ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے, ان چیزوں کا انہوں نے پلان بنایا, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ان کو وقت نہیں ملا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آخری اپنی جو ایام تھی شہادت سے پہلے کہ اس میں ظاہراً جاب سے استعفیٰ دے دیا تھا, ریزائن دے دیا تھا. ریزائن کیوں دیا تھا؟ تاکہ کاموں کو انجام دے سکیں. چار چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے, تعلیم, صحت, روابط, سماجی خدمت. یہ بھی میں آپ کے سامنے کتاب سے ہی بیان کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز بیان نہیں کر رہا, کتاب میں ہی پڑھ کے بیان کر رہا ہوں, جو کتاب میں لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کہ یہ ان کی خواہشات تھیں کہ ہم تعلیم, صحت, روابط اور کس چیز پر کام کریں؟ رفاہی خدمت پر, خدمت سماجی خدمت پر. معاشرے کے اندر جو غربت ہے, بے روزگاری ہے, جو اس طرح کی سافٹ اسکلز ہیں اس کی طرف لے کر آئیں, لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کریں. ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اجتماعی جو کام جتنے بھی ہم اگر دیکھیں گے اس کے اندر جا کر دیکھتے ہیں, ان کا ہدف یہ تھا کہ قوم کسی طرح سے اس قابل بن سکے کہ اپنی پہچان کروا سکے. اگر آج ہم کسی دوسری قوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں اشارہ کرتے تھے کہ فلاں قوم, فلاں افراد, ان کے سسٹمز بہت اچھے ہیں, ان کا اقتصادی نظام اچھا ہے, ان کا صحت کا نظام اچھا ہے, ان کی تعلیم اچھی ہے, ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اجتماعی کاموں کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کو پروان چڑھائیں, قوم کو اوپر لے کر آئیں, قومی سطح پر قوم اس پاکستان کے اندر اپنی شناخت پیدا کر سکے. خداوند عالم نے اس لیے بنایا کہ ہم اپنی پہچان کریں, اپنے آپ کو پہچانوائیں, ایک باعزت قوم کے طور پر اپنا تعارف کروائیں, ایک باعزت قوم کے طور پر اس پاکستان کے اندر اپنی مخلصانہ خدمات کو پیش کریں. ہم پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے اندر بہت ساری سازشیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں, بحیثیت قوم ہم اپنا کوئی رول پلے کریں, اپنا شیئر ادا کریں. عزیزوں, یہ وہ کچھ کاموں کو میں آپ کے سامنے بیان کیا, صرف فہرست بیان کی ہے میں نے, ظاہر وقت نہیں ہے, کہ ان چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی. ان کی زندگی کے اجتماعی کاموں کے اندر شعور بہت اہم ہے. میں فقط اسی نقطے پر اپنے جو ہے وہ زحمت تمام کر دوں گا آپ کی, کہ ڈاکٹر صاحب نے اجتماعی کاموں کے اندر شعور پھیلانے کو بہت اہمیت دی. خود باشعور تھے, خود شعوری طور پر, جو جملہ مشہور ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ شعوری طور پر انقلاب کو سمجھا تھا اور شعوری طور پر انقلاب کو اپنایا تھا اور شعوری طور پر اس انقلاب کو آگے بڑھایا تھا. اس کے ساتھ ایک چیز جڑ جائے گی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شعوری طور پر نہ انقلاب کو سمجھے, نہ شعوری طور پر اسے ہضم کیا, نہ شعوری طور پر اس کو آگے بڑھایا. جب شعور نہیں ہوتا تو اس کے مقابلے پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جذبات. بعض لوگوں نے جذباتی طور پر چیزوں کو سمجھا, جذباتی طور پر آگے بڑھایا, اور اس کے بعد جب جذبات ٹھنڈے ہو گئے تو وہ افراد بھی ٹھنڈے ہو گئے. اس وقت اگر ہمارے یہاں کچھ مشکلات ہیں تو سینئرز کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے سینئرز کے ٹھنڈے پڑنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی ہیں. شاید میری طرح کے کچھ لوگ زیادہ ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو جب تک عہدہ رہا تو عہد سمجھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کی بنیاد خصوصیت آپ کے سامنے میرے حساب سے یہ تھی کہ انہوں نے اس عہد کو, اس عہد نامے کو عہدے تک محدود نہیں کیا, اپنی آخری سانس تک وقف کیا, کہا کہ نہیں یہ عہد میں نے کیا خدا کے سامنے, رسول کے سامنے, امام زمانہ کے سامنے, لہٰذا آخری سانس تک ان کاموں کو کرتے رہے. کبھی بھی ڈاکٹر صاحب اجتماعی کاموں میں بھی کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے ہر کام جہاں اجتماع کا فائدہ ہوتا تھا اور ہر کام سے جہاں قوم بن سکتی تھی اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کام کیا. مثلاً ایک مثال اس کی امامیہ سینٹر کا قیام ہے. امامیہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا, اس وقت آئی او موجود ہے, آئی ایس او موجود ہے اور تحریک موجود ہے. تحریک بھی وجود میں آ چکی ہے, آئی او بھی موجود ہے, آئی ایس او بھی موجود ہے. ایک سینٹر بنایا گیا جہاں ان تینوں تنظیموں کے کہہ لیے تحریک کے دفاتر موجود تھے, آئی او کا بھی تھا, آئی ایس او کا بھی تھا اور تحریک کا بھی تھا. اب ظاہر ہے جب ایک بلڈنگ بن گئی ہے, ایک سینٹر ہے, اس کے اخراجات چاہیے. یہ بات میں کہاں لا رہا ہوں, جہاں اجتماعی کاموں کے اندر اگر ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا, خود ہمیشہ آسینے چڑھا کر اس کام کو انجام دیا. ایک مرتبہ فیصلہ ہوا کہ بھائی اب اس سینٹر کے اخراجات ہیں, ڈونیشنز نہیں ہیں, ہم کیسے آگے بڑھیں, اپنے آپس میں جو ڈونیشن کرتے ہیں اس میں بھی کمی ہے, کیا کرنا چاہیے. بقرعید کا زمانہ تھا, طے ہوا کہ ٹھیک ہے قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں, قربانی کی کھالوں کو جمع کیا جائے. قربانی کی کھالیں جمع کی گئیں, قربانی کی کھالوں کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا گیا. اب ظاہر ہے آپ یہ کام انجام دیتے ہی ہیں ہر سال ایجوکیشن پرپز کے لیے, اس کے پیسے کو ایجوکیشن میں آپ خرچ کرتے ہیں. قربانی کی کھالیں جمع ہوئیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد کھالوں میں سے بسیند آنا شروع ہوتی ہے, بدبو آنا شروع ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ کھالیں پڑی ہوئی ہیں, جمع کی گئی ہیں, بہت ساری کھالیں جمع ہو گئی ہیں اور ان میں آہستہ آہستہ یہ بسیند آنا شروع ہو گئی, یہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں اگر ان کو سنبھالا نہیں گیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا بھائی جلدی سے جاؤ انتظام کرو, نمک لے کر آؤ. نمک لگایا جاتا ہے کھالوں کے اوپر, آپ دوست بھی یہ کام کرتے ہوں گے جب بقرعید آتی ہے. تو مجھے معلوم ہے ویسے آپ میں سے کسی کا یہ پیشہ نہیں ہے, بقرعید پہ آپ یہ کام کرتے ہیں, کھالے جمع کرتے ہیں تاکہ تعلیمی مسائل کو آگے بڑھایا جا سکے. اس کام میں کوئی آڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعید نے کیا کیا, نمک منگوایا, لوگ لے کر نمک آئے. اب نمک تو آ گیا, اب لوگ دیکھ رہے ہیں کرنا کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کھالوں کو نمک لگانے کا کسی کا بھی تجربہ نہیں ہے, کسی کا بھی کام نہیں ہے. اور بہرحال ایک تھوڑا سا پریسٹیج کے بھی مسائل آتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جمع کرنا الگ تھا لیکن اب بیٹھ کے نمک کون لگائے. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں, ہیزیٹنٹ ہیں, نہیں آگے بڑھ رہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنی آسینیں چڑھائیں. آسینیں چڑھانے کے بعد نمک کی تھیلی لی اور کھالوں پہ لگانا شروع کر دیا, کسی کو کچھ نہیں بولا. اب ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کی شخصیت ہے, ان کی ایک پہچان ہے, ان کا ایک جو ہے وہ مقام ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کام خود شروع کیا تو جتنے ساتھ میں لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سب نے ایک ایک نمک کی تھیلی اٹھائی اور کھالوں کو لگانا شروع کر دیا. یہ اجتماعی کام تھا نا, کیوں یہ کام کیا, کیونکہ یہ کام اجتماع کے لیے مفید ہے. اس کام سے قوم کے ایک ادارے کو ایک سپورٹ مل رہی ہے, قوم کا ایک ادارہ اپنے بجٹ کے کچھ حصے کو اس کام سے پورا کر سکتا ہے اور اس کے حصے کو بچانے کے لیے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے, جمع تو کر لیا, اب اسے محفوظ بھی کرنا ہے. اب محفوظ کرنے کا راستہ یہ کہ کھالوں پہ نمک لگایا جائے. ڈاکٹر صاحب نے کوئی آڑ نہیں سمجھا, کیونکہ کام خدا کی خاطر ہے, کام ہدف خدا کی خاطر ہے, لہذا انہوں نے اس کام کو انجام دیا. اسی طرح دیگر جتنے بھی کام ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب ان کاموں کے اندر آ جایا کرتے تھے. کبھی ڈاکٹر صاحب نے جو ان کے ساتھ رہے ہیں, ہمیں تو انفارچونیٹلی وہ موقع نہیں ملا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ کام کر سکتے ہوتے. ہماری سعادت نہیں ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہوتے. انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے سینئرز میں سے یقیناً کسی نہ کسی کو موقع ملا ہوگا جس نے ان کو ساتھ دیکھا ہوگا, وہ مجھ سے بہتر گواہی دیں گے اس چیز کی. اور ہم نے کتاب میں پڑھا یا اطراف والوں سے سنا یا رشتہ داروں سے سنا, ان کے تو بیان کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی اپنے اور دوسروں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں پڑتا ہے. ہمیشہ ایسے ہی لگتا تھا اجتماعی کاموں کے اندر کہ یہ کوئی نیا کارکن ہے جس نے تنظیم کو ابھی جوائن کیا ہے और इस वजह से कि ये अभी नया नया आया है, इसके अंदर एक जोश है, एक वलवला है, लिहाजा बहुत फुर्ती के साथ तमाम कामों को अंजाम दे रहा है। हालांकि डॉक्टर साहब बुनियाद रखने वालों में से, जिन्होंने बुनियाद रखी है, बुनियाद गुजारों में से आईएसओ की, ऐसा ही है ना। लेकिन ऐसे लगते थे कि लोग कहते थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई नया कारकुन है, जिसको बड़ा बड़ा शौक होता है, जब कोई नया नया आता है तो उसको शौक होता है, ये भी कर दूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। वो आहिस्ता 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 फिर शौक थोड़ा सा पीछे चला जाता है। डॉक्टर साहब का ये शौक, डॉक्टर साहब का शौक नहीं, ये जज्बा आखिरी सांस तक बाकी रहा है। कभी उन्होंने किसी काम में आड़ नहीं समझा। उखुवत एकेडमी की मैंने मिसाल दी, जो गए थे जिन्होंने अपनी आखिरी वहाँ पे ईद, ज़ाहिरन ईद उन दोस्तों के साथ मनाई थी, जो किताब में लिखा हुआ है, रिवायत कह रहा था मैं उसको, किताब भी रिवायत ही है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने वहाँ बाकायदा झाड़ू दी थी, सफाई की थी। इमामिया बिल्डिंग जो सेंटर बना था उसके अंदर सफाई के मसाइल होते थे, डॉक्टर साहब खुद अपने हाथों से सफाई करते थे, खुद अपने हाथों से। फाउंडर है आईएसओ का, जिसके कहने पे शायद सैकड़ों नौजवान घर से निकल कर आ जाते, जो फ़ोन कॉल करता है किसी को कि भाई आओ यहाँ पे काम करना है, आ जाते लोग। इतनी अकीदत, इतना एहतराम था। आप आज 26वें साल में, कि आप में से बहुत सालों की उम्र 26 साल भी नहीं हुई है, यानी आप डॉक्टर साहब की शहादत के बाद दुनिया में आए, फिर भी एक अकीदत का इजहार है, फिर भी एक मोहब्बत आपको महसूस हो रही है उस शख्स से। इतना आपने नाम सुना है, इतना उनके कामों के बारे में सुना है, तो जो उनके ज़माने में लोग थे उनको कितनी अकीदत होगी। डॉक्टर साहब एक कॉल करते लोग आ जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए कॉल करने की क्या ज़रूरत है? ये काम अगर खुदा का है, ये काम अगर खुदा की खातिर है, तो मैं खुद क्यों नहीं करूं? मैं अपने कहा हाथों से अंजाम क्यों ना दूं? ये अजीज़ान मोहतरम, ये बुनियाद है, ये डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का इनफरादी और इज्तिमाही किरदार है। ये इनफरादी नहीं है, इज्तिमाही किरदार है। डॉक्टर साहब ने इज्तिमा में रहने का सलीका सिखाया कि देखो अगर आए हो खुदा की खातिर, इकरार तुमने खुदा से किया है, रसूल से किया है, और उसके बाद इमाम असर से किया है, तो अब तकल्लुफ़ किस बात का है? तुम्हारा काम अगर खुदा की खातिर है तो फिर कोई भी काम हो, तंजीम का, तहरीक का, अपने जो है वो इज्तिमा को, उसको अंजाम दो। उस काम के अंदर कोई हेजिटेंट ना बनो, उसके अंदर कोई अपने लिए रुकावट महसूस ना करो। इंसान आज, मैं इन कामों को आपके सामने डॉक्टर साहब के इम्तियाजात में बयान कर रहा हूँ, इसको खूब समझिएगा। यानी एक इंसान अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर उस बिल्डिंग में झाड़ू लगाए, ये आज हम इम्तियाज के तौर पर, फख्र के तौर पर बयान कर रहे हैं कि ये कारनामा है डॉक्टर साहब का। मुमकिन है आप लोग बहुत सारे कामों को करते हुए सोचें भाई ये तो बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन आप देखिए अगर खुदा की खातिर काम हो तो उसे किताबों में लिखा जाता है, उसे जलसे में बयान किया जाता है, उसके ज़रिए से लोगों को मुतासिर किया जाता है, क्योंकि खुदा की खातिर है। इंसान झाड़ू भी खुदा की खातिर पकड़े तो वह मिसाल बन जाती है, उसकी मिसाल भी दी जा सकती है। इंसान सफाई भी खुदा की खातिर करे, वह मिसाल बनती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा पैगाम है, इज्तिमाई ज़िंदगी का पैगाम है डॉक्टर साहब की। लिहाजा डॉक्टर साहब के जो इज्तिमाही काम है वो बहुत सारे हैं। स्कूलों के लिए डॉक्टर साहब ने कदम उठाया, प्रैक्टिकली काम किया। आप में से जो नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लिए काम है, आप टारगेट बनाइए। डॉक्टर साहब की ख्वाहिश थी, उनका एक मशहूर जुमला है, मदीनतुल इल्म के मानने वालों का तशख्स भी इल्म होना चाहिए, मशहूर जुमला है मदीनतुल इल्म के मानने वालों का तशख्स। तशख्स किसको कहते हैं? शनाख्त, पहचान। यानी मदीनतुल इल्म का मानने वाला किस चीज से पहचाना जाए? इस कौम का बच्चा टॉपर है, इस कौम का बच्चा हमेशा टॉप करता है, इस कौम का बच्चा हमेशा जो स्कॉलरशिप्स हैं आगे बढ़कर पहली 10 स्कॉलरशिप्स हमेशा इस कौम के बच्चों को जाती। ये तासुब तो नहीं बयान कर रहा मैं, ले तारफू को बयान कर रहा हूं। खुदा ने बनाया, पहचान करवाओ अपनी, अपने आप को बताओ अली वाले हो। तालीम के मैदान में आगे बढ़कर तालीम के मैदान की जो बड़ी जगह हैं उनको जो है वो अपने उसमें लेकर आओ, अपने जाल में लेकर आओ, उस पर कमंड डालो, कमंड डाल के बताओ अली वाले, ताले तारफू, अपनी पहचान करवाओ। आज आप, हम अपने बच्चों को तालीम के लिए, उनकी तालीमी सनद के लिए मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ देखते हैं, है या नहीं? आखान बोर्ड है, मैंने एक मजलिस में भी बयान किया, आखान बोर्ड है, कैम्ब्रिज है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है। मदीनतुल इल्म के मानने वालों का तशख्स क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए। तो मदीनतुल इल्म के मानने वालों का एक तालीमी बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डर रहे हैं जवाब देते हुए, डर रहे हैं, इसलिए क्या कह दिया? हाँ होना चाहिए, तो फिर बात आएगी भाई करो, तो भाई करो, इस काम को करो दोस्तों, करो। जो नौजवान बैठे हैं उनसे कह रहा हूँ, टारगेट बनाइए, अपना हदफ तय कीजिए। اس ہدف کے تحت کیجئے. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے چند افراد طے کر لیں کہ ہمیں جانا ہے اپنے تعلیمی بورڈ کی طرف, تو میں اس مبارک محفل میں بیٹھ کر آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کام ہو جائے گا. خدا راستوں کو روکتا نہیں ہے, خدا راستوں کو فراہم کرتا ہے, انسان ارادہ تو کرے. جس زمانے میں ڈاکٹر شہید نے اور ان کے رفقاء کار نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے ISO کی بنیاد رکھی ہوگی, شاید ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہ پودا کہاں تک پھیلے گا. ان کے اس زمانے کے ہدف جو آپ جا کے تاریخ میں کتاب میں پڑھیں گے, ISO کی تاریخ میں جو فیڈریشن بنی شیعہ فیڈریشن, اس کا ہدف کیا تھا؟ شیعہ نوجوانوں کو فقط تعلیمی میدان میں مدد کرنا تھا. نوٹس کی فراہمی, یہ جملہ اس کتاب میں موجود ہے سفیر انقلاب میں, کہ جو شیعہ فیڈریشن بنی تھی نوٹس کی فراہمی تک تھا معاملہ. برا نہیں تھا, اچھا تھا, اچھی سوچ تھی جو ان دوستوں کے ذہن میں آئی اس زمانے کے لوگوں کے, کہ ٹھیک ہے تعلیمی معیار اوپر کرو, قوم خود بخود اوپر آئے گی. جب بنیاد رکھی جا رہی ہوگی ذہن میں نہیں ہوگا کہ اتنا پھیلے گا یا پودا, اتنا پھولے گا یا پودا, اس کے یہ ثمرات ہوں گے کہ اس کو امام خمینی دعا دیں گے. معلوم ہے آپ کو ISO کے پیچھے امام خمینی کی دعا بھی ہے. جب یہاں سے ڈیلیگیشن گیا تھا, مرحوم صفدر نشوی صاحب اور دیگر افراد نے یہاں سے حمایت انقلاب میں ڈیلیگیشن بھیجا تھا, تو ISO چونکہ اس دھارے میں آ چکی تھی, ISO کی بھی پہچان ہوئی, امام خمینی نے دعا دی تھی. ڈاکٹر صاحب نے جس وقت بنیاد رکھی ہوگی انہیں نہیں پتا ہوگا, ان کے ذہن میں نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے جس وقت بنیاد رکھی ہوگی انہیں نہیں پتا ہوگا کہ رہبر اس تنظیم کے لیے کہیں گے. کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ سب مل کے بولیں تو مزہ آئے گا. کون ہے آنکھوں کا نور؟ ISO میری آنکھوں کا نور ہے. شاید آپ اس جملے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, یہ معمولی شخص کا جملہ ہوتا تو معمولی ہوتا, یہ معمولی شخص کا جملہ نہیں ہے, یہ اس شخص کا جملہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے استکبار کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے. یہ اس شخص کا جملہ ہے کہ جس کو میں اپنی جو مختصر سی تعلیم ہے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دوران غیبت کبریٰ میں حقیقی نائب امام کا جملہ ہے, نیابت عامہ کے ذریعے سے یہ جملہ بیان کر رہا ہوں. نیابت عامہ کے ذریعے سے امام نے بیان کیا, ہمارے نمائندوں کی یہ پہچان ہوگی. یعنی صالح ترین انسان اگر میں اس وقت میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, عقیدے کے پیچھے دلیل یہ کہ میں ظاہر تقلید انہیں کی کرتا ہوں, اگر میرے پاس اس تقلید کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے ان کی تقلید کرتا ہوں, کسی تعصب میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یا صالح ترین انسان ہے اس دنیا کے اس وقت, یا صالح ترین انسانوں کا مرکز ہے, محور ہے دنیا کے, پاک انسان اس وقت اگر کسی کی طرف دیکھتے ہیں, کس کی طرف دیکھتے ہیں بغیر تعصب کے بتائیے, دنیا کے کسی سربراہ کا نام لے لیجیے آپ, کس کی طرف دیکھتی ہے دنیا کی صالحیت, دنیا کا صالح انسان, پاکیزہ انسان, متقی انسان, دیندار انسان, دین شناس انسان, کس سے متاثر ہے, کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آیت اللہ خامنہ کی طرف دیکھتا ہے. آیت اللہ خامنہ آپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں آنکھوں کا نور ہو میری. معمولی ہے نہیں, بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑی شخصیت کا جملہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جس وقت بنیاد رکھی ہوگی شاید پتہ بھی نہ انہیں, انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ اثرات ہوتے ہیں, یہ ثمرات ہوتے ہیں. بس عزیزوں میں زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے جو اجتماعی کام ہیں ان کے مقاصد بھی خدا ہی ہے, خدا کی خاطر تھا, اسی لیے کاموں کے اندر اثر ہے, اسی لیے ان کی شہادت کے اندر اثر ہے, اس لیے 26 سال بعد بھی لوگوں نے یاد کر رہے ہیں, اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ 26 سال اور گزر جائیں گے تب بھی یاد رکھا جائے گا انہیں. وہ شہدا کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے, شہدا کا خون ہمیشہ تازہ رہتا ہے, شہدا کا جسم اگر قبروں میں تازہ رہتا ہے تو شہدا کے خون کا اثر معاشرے میں تازہ رہتا ہے, یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے یہ. بس ڈاکٹر صاحب کے اجتماعی کام عزیزوں شعور فراہم کرنا, لوگوں کو شعور فراہم کرنا, فقط اپنے سرکل میں نہیں. ڈاکٹر صاحب کوشش یہ کرتے تھے کہ معاشرے کے اندر اس شعور کو دیں. جس وقت عراق نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر 1980 میں, یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں بار بار کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, جان بوجھ کے دے رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو تھوڑا موٹیویٹ کروں کہ پڑھیں جا کے اس کتاب کو. یقیناً بہت ساروں نے پڑھی ہوگی لیکن بہت ساروں نے نہیں پڑھی ہوگی, بغیر تکلف کے پڑھیں, اس کتاب میں پتہ چل جائے گا آپ کو. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جب 1980 میں جنگ کا آغاز ہوا اور حملہ کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب اس وقت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پہ تھے, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, بی بی سی لگا ہوا تھا, بی بی سی سن رہے تھے, اس میں سے خبر نشر ہوئی کہ عراق نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. ڈاکٹر صاحب نے اپنا ناشتہ چھوڑا. اب ناشتہ چھوڑنے کے بعد کیا کیا؟ مصلے پہ بیٹھ گئے. پروردگار ایران پر حملہ کر دیا دشمن نے تو ایران کی حفاظت فرما, یقیناً یہ کام بھی کیا ہوگا, کرنا چاہیے, دعا میں اثر ہے. لیکن ایک شعوری کام کی طرف بتا رہا ہوں, اجتماع سے غافل نہیں ہے, جانتے ہیں کہ کس کس کو لے کے چلنا چاہیے, کس موقع پر کس کو مخاطب کرنا چاہیے. جو کتاب میں لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ اسی وقت ڈاکٹر صاحب نے فون کیا, اس وقت کا جو نوائے وقت اخبار تھا اس کا چیف ایڈیٹر تھا جس کا نام تھا حمید نظامی. حمید نظامی کو ڈاکٹر صاحب فون کرتے ہیں, جنگ کی خبر سنی ہے, ناشتہ کر رہے تھے, ناشتہ چھوڑ دیا, فوراً جو ہے وہ کال ملائی حمید نظامی کو, اور فون کر کے کیا کہتے ہیں, جملے یہ لکھے ہوئے, یہ جنگ عالمی سامراج کے اشارے پر مسلط کی جا رہی ہے. پیچھے حقیقت میں کون ہے جنگ میں, کون سامنے آیا ہے, فرنٹ پہ کون ہے, عراق ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عالمی سامراج. کون ہے عالمی سامراج؟ امریکہ. یہ جنگ عالمی سامراج کے اشارے پر مسلط کی جا رہی ہے, اور امریکہ ایران سے نہیں بلکہ اسلام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے. شعوری کیفیت, خود چونکہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, شعور کے ساتھ انقلاب کو سمجھا تھا. جب شعور کے ساتھ سمجھا تھا, یہ جان گئے تھے کہ انقلاب اسلام کا انقلاب ہے, اسلام کا چہرہ ابھرا ہے, اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے. ظاہر ہے ہمارے یہاں حقیقی اسلام اہل بیت والا اسلام ہے. جیسے امام خمینی نے جو چہرہ, جو انقلاب برپا کیا, یہ اسلام ہے. اسلام نے اپنا چہرہ نکالنا شروع کیا, اسلام کا سورج ابھر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ شعور اپنے تک نہیں رکھا, فوراً اس سے جو ریلیونٹ افراد ہیں وہاں پہ کال کیا. چونکہ تم اخبار میں بیٹھے ہو, اب تم یہ خبر لگاؤ گے, تم لیٹ لگاؤ گے کہ بھائی عراق نے حملہ کر دیا, ایران کے اوپر حملہ ہو گیا. لہذا جب تم خبر لگاؤ گے تو دیکھو, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں یہ جنگ کیسی ہے, اس میں ادھر ادھر سے خبریں مت لینا, میں تمہیں بتا رہا ہوں بنیاد کیا ہے. چونکہ میں پہچانتا ہوں اس چیز کو, کیوں پہچانتا ہوں, اہل تقویٰ ہوں, اہل معرفت ہوں, باشعور ہوں. اس انقلاب کو شعور کے ساتھ سمجھائے, اس کی بنیاد کو سمجھائے. لہذا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا, یہ ایران سے نہیں بلکہ امریکہ یعنی عالمی سامراج اسلام سے شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے. جب ایران کا انقلاب آیا تو فقط شاہ کی حکومت ختم نہیں ہوئی ہے, شاہ کی شہنشاہیت تو ختم ہوئی ہوئی, شاہ کی شہنشاہیت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, اس خطے کے اندر عالمی استکبار کا تسلط ختم ہوا ہے. کبھی موقع ملے انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر اس موضوع پر انشاءاللہ آپ سنیے گا کسی سے, اور یقیناً آپ لوگ سنتے ہیں, پڑھیے انقلاب کو, پڑھیے انقلاب کی تاریخ کو, پڑھیے. عالمی استکبار کا جو سلطہ تھا, جو ہیمنا تھا, جو اس کا کنٹرول تھا اس پورے ریجن کے اوپر, وہ ختم ہو گیا, پیچھے دھکیل دیا گیا عالمی استکبار کو اس انقلاب کے ذریعے سے. لہذا آسارام سے تو نہیں بیٹھے گا. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نقوی اس سے, حمید نظامی سے, عالم اسلام سے اپنی شکست کا بدلہ استکبار لینا چاہتا ہے, استعمال لینا چاہتا ہے. یہاں تک ایک بات ختم کر دی, نہیں, اب کہتے ہیں آگے, لہذا ایسے میں بے حیثیت ایک مسلم, ایک مسلمان کی حیثیت سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں. کون آپ؟ چیف ایڈیٹر نوائے وقت, کیونکہ آپ کا کام اس سے ہے, آپ خبریں پھیلائیں گے, آپ کے ذریعے سے آگے جائے گی. بے حیثیت مسلمان, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں فریضہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے انسان کو آگاہ کروں, اس کو اس کے خیالات کو روشن کروں, اس کو اندھیرے سے نکالوں, تاریکی سے نکالوں. اجتماعی کام بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا, اکیلا میں شعور لے کے نہیں چل رہا, شعور پھیلاؤں گا میں. لہذا میں بحیثیت مسلم آپ سے اپیل کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ اسلامی انقلاب کا بھرپور دفاع کریں اور مغربی ذرائع ابلاغ کا منہ توڑ جواب دیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے کس کو کہا؟ حمید نظامی کو کہا, چیف ایڈیٹر نوائے وقت. شعور تھا یہ, ان جملوں کے اندر آپ کو شعور نظر آئے گا, آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس رو میں بہمت جانا, جو مغربی ذرائع ابلاغ اب کیا کریں گے. کتنا شعور ہے ڈاکٹر صاحب کا, ابھی جنگ کی ابتدا ہے, انہوں نے جنگ کی ابتدا میں آگے کی کئی چیزوں کو دیکھ لیا کہ اب کیا ہوگا, اب ذرائع ابلاغ آئیں گے, ذرائع ابلاغ آنے کے بعد کریں گے کیا, ظاہر زہر گھولیں گے امت کے اندر. اب کیا ذرائع ابلاغ آ کے زہر گھولیں گے؟ زہر گھولیں گے شیعہ سنی لڑ گئے, جو ہوا, جو ذرائع ابلاغ نے کام کیا. ایران شیعہ, اور وہاں پہ بھی شیعہ تھے لیکن بہت سے افراد سننے تھے, صدام بہرحال شیعہ اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا. لہذا ایک جنگ ہوئی کہ عالم اسلام آپس میں الجھ گیا, شیعہ سنی کی بحث سیٹ کرائے, عالم اسلام الجھ گیا, مسلمانوں میں آپس میں حکومت کے اوپر مسائل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو بھانپ لیا, بھانپنے کے بعد کیا کیا, فوراً اطلاع دی کہ دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے. لہذا مغربی ذرائع ابلاغ کا تم مقابلہ کرنا, کیونکہ تم فرنٹ پر ہو, تمہارا کام ہے. یہ اجتماعی کام کی ایک جھلک ہے. امامیہ سینٹر اجتماعی کام کی ایک جھلک, اخوت کے ذریعے سے اجتماعی کام ایک جھلک, ڈاکٹر صاحب کی وہ چار چیزیں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے استعفیٰ دینے کے بعد ان کاموں کو سنبھالنے کا ارادہ کیا, وہ ایک جھلک ہے. عزیزان محترم, ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی انہی چیزوں پر ہے. ڈاکٹر صاحب نے انفرادی عقائد کے ساتھ، انفرادی تزکیے کے ساتھ ساتھ اجتماع پر غور دیا۔ آخری چیز بیان کر دوں اور زحمت تمام کروں، انقلاب کی راہ میں جب شروع شروع میں رکاوٹیں آئیں، ظاہر آئی ایس او کا انقلاب کا ساتھ ساتھ ایک ساتھ ہو گیا، انقلاب کی راہ میں رکاوٹیں آئیں اور حتیٰ شیعوں کے اندر بھی ایسے افراد پینیٹریٹ کر دیے گئے کہ جنہوں نے انقلاب کے خلاف کام کرنا شروع کیے۔ مفتی جعفر حسین کی قیادت کے اوپر تھوڑا سا اختلاف کیا گیا، اور جب ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر بھی ایک اجتماعی کردار ادا کیا، یعنی جب مفتی جعفر صاحب کو جو ہے وہ قائد کے طور پر منتخب کیا جا رہا تھا بکھر کے اندر، اور اس کے جو حالات تھے اس کے تحت کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مفتی جعفر صاحب کی شخصیت پر کچھ اعتراض کیا اور کہا کہ فلاں افراد کے ہوتے ہوئے مفتی جعفر صاحب کیسے بھلا قائد بن سکتے ہیں، یعنی مفتی صاحب نسبتاً جوان ہیں اور دوسرے افراد موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اجتماعی کردار یہاں پر بھی ہے، شعور تھا ان کے اندر، افراد کو ساتھ لے کر چلے، انہوں نے فوراً ہی ایک نعرہ لگایا، ایک ہی قائد، ایک ہی رہبر، مفتی جعفر، مفتی جعفر۔ اس کے بعد پورے پنڈال کے اندر یہ نعرہ بلند ہو گیا اور مفتی جعفر صاحب کی قیادت کو مانا گیا۔ مشکلات آئیں، اب ظاہر ہے دشمن، دیکھیں میں پہلے بھی ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، دشمن کبھی بھی جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے، راستے اختیار کرتا ہے۔ ایک راستہ اس طرح سے روکنے کا تھا، نہیں رکے آپ، انقلاب نہیں رکا، اس کے اثرات نہیں رکے۔ دوسرا راستہ پینیٹریشن کا ہوتا ہے، پینیٹریٹ کیا اندر اندر انقلاب کے خلاف، انقلاب کے ساتھ ساتھ تشیع کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، غلف کی بحثیں وہاں پر شروع ہوئی ہیں، آج کی نہیں ہیں، آج تو زیادہ عروج پر آ گئی ہیں ساری چیزیں، وہاں پر بھی یہ کام کیا گیا، تشیع کے چہرے کو خراب کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ چیز آئی کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو اپنے عقائد کی اصلاح کرو، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ عقائد کی جنگ میں علماء حق سے مربوط رہو۔ آپ اس چیز کو، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے وارث ہیں، اگر آپ کا ڈاکٹر صاحب سے تعلق ہے، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے انسپائرڈ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں ان کا راستہ صحیح ہے، حق ہے، تو یہ جملہ آج آپ کے لیے بھی ہے۔ آج بھی عقائد کے حوالے سے مختلف چیزیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، عقائد پر حملہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو، مشوش ہیں معاملات بہت سارے۔ پہلا کام ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، کہا عقائد کی جنگ میں علماء حق سے مربوط رہو۔ علماء حق سے، میں سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بس اسی جملے پہ اکتفا کروں گا، علماء حق سے مربوط رہو۔ ڈاکٹر صاحب نے علماء حق اور علماء سوء کی ایک کیٹیگری بتائی تھی اپنے زمانے میں، ان سے کسی نے پوچھا تھا علماء حق کون ہے، علماء سوء کون ہے، ڈاکٹر صاحب بہت واضح تھے ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے جب کسی نے پوچھا عالم حق عالم سوء کون ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جو آج کے دور میں امام خمینی کی حمایت کرتا ہے، امام خمینی کے ساتھ چلتا ہے، امام خمینی کو قبول کرتا ہے، وہ عالم حق ہے، جو مخالفت کرتا ہے وہ عالم سوء ہے۔ بہت واضح ہے ڈاکٹر صاحب، اس چیز میں کمپرومائز نہیں تھا۔ کسی جگہ پر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ پر ایسا ہوا کہ ایک اتحاد بین المسلمین کی بات ہونے لگی، کوئی پروگرام تشکیل پانے لگا، اس میں یہ ہوا کہ مصلحتاً ہم امام کا نام نہیں لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے شدت کے ساتھ مخالفت کی، یہ نہیں ہوگا، ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم نے دین سیکھا آج کے دور میں امام خمینی سے، پہچان تشیع کی امام خمینی ہے، اسلام کی پہچان امام خمینی ہے، اس پہ کمپرومائز کیسا ہے، اس چیز کو آگے بیان کرو۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کہتے تھے علماء حق سے مربوط رہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر آپ وارث ہیں، آپ اپنے آپ کو جانشین سمجھتے ہیں، آپ ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، آج کے دور میں بھی عقائد کے معاملات بہت خراب ہیں، ممبروں سے بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے، چیزیں خراب کر دی گئی ہیں، الجھا دی گئی ہیں۔ آپ اگر معاشرے کا باشعور طبقہ ہیں تو ڈاکٹر صاحب جنگ کے اوپر ایک ایڈیٹر کو خبردار کر رہے ہیں، اس کو حقیقت بتا رہے ہیں، تو آپ کا کام بھی معاشرے کے اندر حقائق ابلاغ ہے۔ لیکن یہ کام کیسے ہوگا، پہلے میں خود اپنی ذات میں تو کلیئر ہو جاؤں، پہلے میں خود اپنے عقیدے کو تو صحیح کروں، اپنی دلیل تو بنا لوں، دلیل کے بعد میدان میں اتروں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے، عقائد کی جنگ میں علماء حق سے مربوط رہیں اور قوم کی اصلاح کریں، سب سے پہلے خود کو مطمئن کریں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی نصیحت ہے اپنے زمانے کے دوستوں کو اور آپ کو بھی ہے، سب سے پہلے خود کو مطمئن کریں۔ اگر سازش سن رہے ہیں، کوئی عقائد کے مسائل سن رہے ہیں، تو اس کو سرسری طور پہ نہ گزاریں، اس کو سمجھیں دشمن کچھ کر رہا ہے۔ اگر آج غلف کی بحثیں ہیں، آج جو ہے وہ دیگر معاملات ہمارے یہاں آ گئے، دشمن نے اس کو کسی نتیجے کے تحت کیا ہے، لہٰذا کیا کریں، اس کو سمجھیں، خود کو مطمئن کریں، دلائل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر معاشرے میں نکلیں۔ یہ تاکید ہے ڈاکٹر صاحب کی، ایسے ہی بحث مت کریں چونکہ سامنے والا پلاننگ کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کی اگر پلاننگ نہیں ہوگی، آپ کی اگر تیاری نہیں ہوگی، آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے، آپ شکست کھائیں گے، سامنے والا شکست دے دے گا آپ کو۔ ابھی آپ نے سنا جو سہون کے اندر نعرے لگے ہیں باقاعدہ، وہ ویڈیو کلپ آپ سب کے سامنے آیا ہوگا، آپ سب نے دیکھا ہوگا ولی فقیہ کو باقاعدہ مردہ آباد کہا گیا ہے. سیون کے اندر یہ کام ہوا ہے اور ایک سیون کے اندر آج سے نہیں ہو رہا, پہلے سے ہو رہا ہے, کام پھیلے گا یہ مزید. خوب, آپ اگر ولی فقیہ ماننے والے ہیں تو آپ کے اندر واقعی ڈاکٹر صاحب کی اس نصیحت کے مطابق اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی کھڑا کر کے آپ سے بات کرے ولی فقیہ پہ تو آپ دلائل سے بات کر سکیں. ہر شخص ابھی اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے, جو نوجوان بیٹھے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, فقط سینئرس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ اگر کوئی آپ کو روک کر کے بھائی تم ولی فقیہ کے ماننے والے ہو آؤ آدھا گھنٹہ بات کرو ہم سے, آپ آدھا گھنٹہ دلائل دے سکیں اس کو, ایسا نہ ہو آپ شکست کھا کے واپس آ جائیں. ولی فقیہ کو قبول تو کیا ہے, مانتے تو ہیں, لیکن اس کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, فقط نعرہ نہ لگائیں. یہ اہم چیز ہے آج کے دور میں. ولی فقیہ کے بعد پھر دیگر مسائل ہیں. ولی فقیہ کے بعد امامت کا, امام ائمہ علیہ السلام کی جو ہستیوں کو ربوبیت تک لے کر جایا جا رہا ہے, اس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ بھی آپ نے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ کے فضائل کو بیان کیسے کرنا ہے, ان فضائل کو ربوبیت تک جانے سے کیسے روکنا ہے. دشمن کام کر رہا ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے. ڈاکٹر شہید کی نصیحت ہے, کیا کرو, خود کو پہلے مطمئن کرو, یعنی سمجھو, دلائل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر معاشرے میں نکلو, خالی مت جاؤ, ایسے ہی مت جاؤ, دشمن ہضم کر لے گا تمہیں. نہیں, دلائل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر جاؤ. جب میدان جنگ میں انسان اترتا ہے کیا کرتا ہے, زرہ لے کر جاتا ہے, اسلحہ لے کر جاتا ہے, جیسا میدان ہوتا ہے ویسا اسلحہ لے کر جاتا ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ کسی جگہ جو ہے وہ میدان میں گولیاں چل رہی ہوں اور ان گولیوں کے مقابلے میں آپ کہیں میں پتھر لے کر جاؤں گا, سب کہیں گے کہ آپ کی شکست حتمی ہے, حتمی شکست ہے. آپ خود فیصلہ کر کے جا رہے ہو اپنی شکست کا. کیوں؟ گولی کے مقابلے میں پتھر نہیں کام کرے گا, گولی کے مقابلے میں گولی کام کرے گی, پتھر کے مقابلے میں پتھر کام کرے گا, عقائد کے انحراف کے مقابلے میں چونکہ علمی طریقے سے لایا جا رہا ہے, مغالطے لائے جا رہے ہیں, شکوک ڈالے جا رہے ہیں, ان کا مقابلہ علم کرے گا, ان کا مقابلہ جذبات نہیں کریں گے. آپ جذبات میں آ کے کہیں گے جس نے ولی وقی کے خلاف بات کی اس کے ساتھ یہ کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس اس کا مطلب دلیل نہیں ہے, آپ دلیل دو, عقل سے بات کرو, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. یعنی واقعی اس چیز کو میں تمام نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ولی فقی پر محکم دلیل ہو. آپ پڑھیں, لیکچرز رکھوائیں, علماء کو بلائیں, سوال کریں. جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے آپ کریں وہ سوال, اعتراض کریں, نہیں کریں ایسے ہی ایکسیپٹ ولی فقی کو جب تک آپ کی عقل میں نہ آئے, لیکن اس کو سمجھ کر پھر چلیں آگے. خوب توجہ رکھیے گا, ایسے ہی فقط نعرے کے اندر قبول نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب اس چیز کا اشارہ کر رہے تھے, اجتماعی معاملہ دیکھ رہے تھے وہ, انہوں نے کہا مسلح ہو کر نکلو, لیکن میں نے عرض کیا مسلح انسان میدان کے مطابق ہوتا ہے. اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری بات, وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابچے بنائے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی بکلیٹس تھیں, ان بکلیٹس کے اندر اس زمانے میں جو بھی عقائد کے مسائل ہوتے ہوں گے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے. اور جب کسی مجمع میں جاتے تھے, میں خصوصاً تنظیمی سرکل میں یا کسی اور سرکل میں, باقاعدہ آواز لگاتے تھے عقیدے ٹھیک کروا لو, عقیدے ٹھیک کروا لو. ڈاکٹر صاحب یہ کام کرتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جو تھیلا تھا اس کو ان کے دوستوں نے نام رکھ دیا تھا عقائد کا تھیلا, جیسے آج شہید استاد کا بستہ ہے جس کے اندر تمام مرثیے اور تمام ان کا ذکر موجود ہے. شہید ڈاکٹر محمد علی کا ایک تھیلا تھا جس کو دوستوں نے نام دیا تھا عقائد کا تھیلا. اس کے اندر کتابچے موجود تھے, ساتھ لے کر چلتے تھے, جہاں بیٹھتے تھے دوستوں میں باقاعدہ نعرہ لگاتے تھے عقیدے ٹھیک کروا لو, عقیدے ٹھیک کروا لو. عزیز, میں نے عرض کیا جو کام خدا کی خاطر ہے اس میں پھر شرم نہیں ہے, جو کام خدا کی خاطر ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب نے اس طریقے سے اپنے اجتماعی کردار کو انجام دیا, لیکن اس اجتماعی کردار کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ان کی انفرادی زندگی اور ان کا شخصی کردار بہت مستحکم ہے, بہت زیادہ مستحکم ہے. اور وہ استحکام شروع کی چیزوں کو بیان کیا, تقوی, خدا کا راستہ, اس کے ساتھ دوسری چیز کیا تھی, وہ عہد جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا, اس کی پاسداری. میں اس طرح سے سمجھ پایا ہوں, اس لیے آپ کے سامنے اس طرح سے میں نے بیان کیا ہے. امید ہے کہ تھوڑا بہت آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو بیان کر پایا ہوں گا. ظاہر ہے وقت نہیں ہے, کافی وقت ہمارا ہو چکا, اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. عزیز دوستوں, انفرادی زندگی کے ساتھ تنظیم کا مقصد ہی اجتماعی کام ہوتا ہے, اور اجتماعی کاموں کا مقصد جو ہے وہ فقط اور فقط قوم کی ترقی, اصلاح, اور وہ بھی خدا کی خاطر ہونا چاہیے. انہی کاموں کو خدا برکت عطا کرتا ہے کہ جو کام خدا کی خاطر انجام پاتے ہیں. جملہ آسان ہے کہنا, بہت آسان ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, خدا کی خاطر کر رہے ہیں, حقیقت میں یہ کام مشکل ہے. मुझसे कोई कहे कि जी आपने यहाँ पे बैठकर अभी इतनी लंबी गुफ्तगू की, क्यों की? तो कहूँ जी खुदा की खातिर की है, मैं आपको तो बेवकूफ़ बना दूंगा, लेकिन मेरा मामला खुदा देख रहा है, मैं आपको तो कह के चला जाऊँगा। और आप कहेंगे अच्छी थी खुदा की खातिर था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा हम अपनी शोहरत के लिए काम करते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपना कद बढ़ाने के लिए काम करते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपनी शख्सियत को पहचानवाने के लिए काम करते हैं। यही तमाम खराबियाँ आपके अंदर आ सकती हैं। आप अपने यूनिट को ऊपर लाने के लिए काम कर सकते हैं, सिर्फ अपने यूनिट को ऊपर लाना शिर्क है, शिर्क है, क्योंकि आप खुदा के अलावा किसी और को शरीक कर रहे हैं कामों के अंदर। आप खुदा की खातिर काम करें, खुदा मसलहत समझेगा, आपका यूनिट ऊपर आएगा। खुदा नहीं समझेगा, नहीं आएगा। आपको इससे क्या गर्ज है कि आपका यूनिट ऊपर आता है नहीं आता? ठीक है, कारकर्दगी एक अलग चीज़ है। तंजीम के अंदर मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि तंजीम के अंदर कारकर्दगी दिखाई जाती है, फालियत दिखाई जाती है, कंपटीशन में आया जाता है, लेकिन उसका हदफ भी खुदा ही रखिएगा। उसका हदफ ये मत रखिएगा कि उमूमी के अंदर आपके यूनिट को सराहा जाए, अच्छा काम खुद नज़र आएगा। मैंने अर्ज कर दिया, मैंने डॉक्टर साहब की मिसालें वो पेश की हैं जो ज़ाहिरन बहुत छोटी छोटी मिसालें, बड़े कामों की तरफ तो मैं गए नहीं डॉक्टर साहब के। मैंने फिर ताकीद से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब की सफाई का तस्करा किया है, डॉक्टर साहब की चीज़ों को साफ करने का तस्करा किया कि वो मिसाल बन गया जिसको कोई अहमियत नहीं देता। क्यों मिसाल बन गया? इसलिए कि खुदा की खातिर था वो, तो झाड़ू का उठाना भी खुदा की खातिर था। लिहाजा अगर आपका एहतिकाफ करवाना, आपका दर्स करवाना, आपका लेक्चर रखवाना, आपका दुआए कुमैल करवाना, ये तमाम काम खुदा की खातिर होंगे, तो आप मुतमईन हो जाएं, खुदा खुद ब खुद आपको ऊपर उठाएगा। खुदा का रास्ता यही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक दौड़ हो जाए, यूनिट्स की दौड़ लग जाए आपस के अंदर, तो फिर खराबी है। उस खराबी से बचना है, अपने कामों को खुदा की खातिर करें। शहीद मुस्तफ़ा चमरान उनकी ज़िंदगी के इस बात को मैं हमेशा बयान करता रहूँ, ताकि दिन दोबारा बयान कर रहा हूँ। उनके साथ था कि उनके कामों को बहुत से लोग ओन करते थे। जिन्होंने इंकलाब की तारीख को पढ़ा हुआ है उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। इनकलाब के शुरू के ज़माने में बहुत से काम होते थे जिसको दूसरे लोग ओन करते थे। शहीद मुस्तफ़ा चमरान की मुनाजात में मौजूद है ये जुमला, कहते थे, खुदाया मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे किए हुए कामों को दूसरे लोगों ने ओन किया है। अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, मेरे किए हुए कामों को दूसरे लोगों ने अपने नाम से मंसूब कर लिया। क्यों? आगे बयान करते हैं, कहते हैं इसलिए कि इस जरिए से मेरा इखलास बच गया, मेरा खुलूस बाकी रह गया। कैसे बाकी रह गया? अगर लोग इस काम को ओन ना करते तो लोग ढूंढते ये काम किसने किया है, ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच जाते। जब मुझ तक पहुंचते मेरी तारीफ होती, मेरे अपने अल्फाज हैं, तारीफ होती तो मैं भी तो नफ्स हूं ना, मैं भी तो इंसान हूं, शैतान मुझे भी तो बहका सकता है, वो तारीफ मुझे भी तो अच्छी लग सकती थी। लिहाजा लोग जब मेरी तरफ मुतवज्जे होते मेरा इखलास शायद कम हो जाता, शायद गुम हो जाता। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि लोगों ने मेरे किए हुए काम को ओन किया। जब ओन हो गया काम, अब कौन पीछे आएगा कि किसने किया था? वो शख्स कह रहा है मैंने किया है, तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम इस बात पर लड़ पड़ते हैं बाज़ दफ़ा कि काम हमने किया है, फलाने ने बैनर क्यों लगाया, ये काम हमने किया है, फलाने का पोस्टर क्यों लगा हुआ है, ये काम हमने किया है, फलां का झंडा क्यों लगा हुआ है। अजीज दोस्तों, इन बहसों से निकल जाएं बाहर, अपने आप को इतना महदूद ना करें, जहानी सोचें। इमाम ज़माना ने किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं आना, इमाम ज़माना ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आना। अपने आप को इतना महदूद ना बनाएं, इतना महदूद ना रखें कि एक झंडे के ऊपर, एक पोस्टर के ऊपर, एक बैनर के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन चीज़ों पे आपस में उलझें। नहीं, ये चोलचने वाली जगह नहीं है। इमाम ज़माना ने बैनुल अक़वामी उस पर आके काम करना है, इंटरनेशनल उस पर काम करना है, जहानी काम करना है। अपने आप को जहानी कामों के काबिल बनाने की कोशिश करें, जहानी काम कर सकें, अपने आप को उस फोरम पर लेकर आएँ। इंशाअल्लाह इन बहसों से आज़ाद हूँ। खुदा वंदे आलम हमें और आपको इज्तमाही कामों को करने और उसमें खुलूस को बाकी रखने की तौफीक इनायत फरमाए। डॉक्टर शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, उनके साथ दीगर जो हमारे तंजीम के दीगर शहदाए अफराद हैं, शहदा हैं, खुदा वंदे आलम इन तमाम शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। खुदा वंदे आलम शहीद कायद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के दर्जात को बुलंद फरमाए। खुदा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। खुदा करे कि हम शोहदा के इस रास्ते को समझ सकें और उसके मुताबिक जो हमारा वजीफ़ा बनता है उसको इंशाअल्लाह अदा करने की अपनी सी कोशिश कर सकें। खुदा करे कि हम अपने कामों के ज़रिए से इमाम असर के सामने सुरखरू हो सकें। خدا کرے ہم اپنے اخلاص کو باقی رکھ سکیں، اپنی نیت کو پاک رکھ سکیں، اور اسی پاک نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے جا سکیں۔ قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو خدا تک نیکی لے کر آئے گا اس کو خدا 10 گنا دے گا۔ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا ملے گا۔ بعض اوقات دوستوں نیکی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، برباد بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے، آغا محسن قرآتی نے بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ من عملہ، جس نے عمل کیا ہو اس پر خدا 10 برابر دے گا، نہیں۔ من جاء بالحسنہ، شرط ہے اپنی اس نیکی کو بچا کر ریاکاری سے، اپنی اس نیکی کو بچا کر اس عمل کو دکھاوے سے، نام و نمود نمائش سے بچا کر جو خدا تک لے کر جائے گا، خدا اس کو 10 گنا دے گا۔ اس کو بچا کر لے جانا بہت اہم ہے، اور اس کے لیے ہر لمحہ اپنے نفس کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ خدا ہمارے اعمال کو، ہمارے کاموں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ خدا ہمارے اعمال اور کاموں کے اندر اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ برکت عنایت فرمائے۔ اس محفل کا انعقاد کرنے والے دوستوں کی صلاحیتوں میں خدا اضافہ فرمائے، اور آپ دوستوں کو ہم سے بہتر افراد سننے کی خداوند عالم جو ہے وہ انشاءاللہ موقع فراہم فرمائے، ہم سے زیادہ اچھے افراد آپ کو آ کر باتیں بیان کریں تاکہ اس کا اثر آپ لوگوں پر زیادہ ہو سکے۔ اپنی سلامتی کے لیے اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔